پھر آگے ارشاد ہوا کہ وہ ارجلکم الی الکعبین، یہاں پر ارجلکم کا عطف فصلو پر ہے، اور اپنے پاؤں کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ٹخنوں تک دھو لو، گٹوں تک اچھی طرح سے دھو لو. یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ ایڑیاں یا گٹوں کے اوپر کا حصہ کوئی خشک نہ رہ جائے. اگر پاؤں کا پیچھا حصہ، یعنی گٹے کے پیچھے کا حصہ، ٹخنے کے پیچھے کا حصہ اگر خشک رہ گیا تو وہ پاؤں دھونے کے حکم میں نہیں آئے گا. تو یہ کوہنیوں کا مسئلہ اور پاؤں دھونے کا مسئلہ، یہ اکثر گویا کہ احتیاط کے باوجود رہ جاتا ہے. تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے کہ اس میں کوئی جگہ، کوئی بال، کوئی لہجہ، کوئی ذرہ گویا کہ خشک نہ رہ جائے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل کو یہاں پر بیان فرما دیا. اب وضو کے حکم کو بیان کرنے کے بعد اب غسل کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. فرمایا وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ، ایسا جنب، ایسی ناپاکی جو تم پر غسل کو فرض کر دے، اس سے تمہیں طہارت کاملہ حاصل کرنا لازمی ہے. جنابت کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، ایک تو اپنی زوجہ سے مجامعت کرتے وقت اگر ختنین دونوں شرمگاہوں کا مل جانا پایا جائے تو اس صورت کے اندر غسل لازم ہو جائے گا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، تو اس میں تو غسل فرض ہے. اور فرمایا کہ دوسری صورت غسل فرض ہونے کی ہے کہ شخص سو رہا ہے، خواب اس نے دیکھا، خواب میں اسے محسوس ہوا کہ جناب اسے احتلام ہو گیا ہے، لیکن جب وہ بیدار ہوا تو اپنے جسم پر اس نے کوئی آثار نہیں پائے، کوئی تری نہیں پائی کپڑے کے، تو اس پر غسل کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، اور خواب میں جو اس نے دیکھا ہے اس کا خواب معتبر نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ ہے کہ اگر وہ جاگا ہے اور خواب کے اندر اسے کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی، لیکن جب وہ جاگا اور اس کے جسم پر تری موجود تھی، تو اس پر غسل جو ہے واجب ہے اور وہ غسل ادا کرے گا. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ غسل کا وجود جب ہوتا ہے کہ انسان کے جسم سے اخراج لذت کے اعتبار سے، علماء نے لکھا کہ تین چیزوں کا اخراج ہوتا ہے. پہلے جو چھے نکلتی ہے انسان کے عضو سے وہ ہوتی ہے ودی، اس سے بھی وضو لازم آتا ہے، اس کے بعد مزی ہوتی ہے، اس سے بھی وضو لازم آتا ہے. لیکن ہمارے اکثر فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ودی پر جو پہلا پانی جسم سے ابتدان نکلتا ہے شہوت کے دوران، تو اس پر وضو کا فتویٰ نہیں دیا. فرمایا کہ اس کے بعد جو اس سے تھوڑی گاڑی تری نکلتی ہے، مزی جس کو کہا جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو کرنا اس کو لازم ہے. اور ایک دفعہ دفعتن چھلانگ لگا کر، زور لگا کر، اگر اب کوئی تری نما کوئی شے نکلی تو اس کا اطلاق لفظ قرآن نے منی سے کیا ہے، اور اس پر گویا کہ وضو تو گیا گیا مزی سے، اب اس پر یہ اطلاق لگایا گیا کہ جناب اس سے غسل فرض ہو چکا ہے. تو یہ صورت اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، اور شریعت کے احکام کو حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سارے مسائل کو گویا کہ کھول کر بیان کر دیا. یہ چند تفصیل خواب کی جو بات میں نے پیش کی وہ پھر میں عرض کر دوں. کبھی یوں محسوس ہوتا ہے، یہ اکثر لوگ یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ جناب ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں یوں محسوس ہوا جس طرح کے خواب میں احتلام ہوئے، تو کیا ہم پر یہ چیز لازم ہے؟ فقہا نے اس بات کی تشریح لکھ دی ہے کہ جناب اگر خواب میں احتلام دیکھا اور اسے محسوس ہوا، لیکن جب جاگا تو کپڑے کے اوپر تری موجود نہیں تھی، تو یہ مشاہدہ طریقہ نہیں ہوا اور اس کا وجود نہیں تھا، تو اس صورت میں غسل اس پر لازم نہیں آئے گا. لیکن اگر وہ تری پاتا ہے اور جسم پر گویا کہ تری پا رہا ہے، خواب اس نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اس صورت میں غسل کے وجود کا فتویٰ دے دیا جائے گا. یہ تو حدث سے اکبر قرار دیا جاتا، اور یہاں پر قرآن نے اسی چیز کو ذکر کیا. وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو جاؤ، یعنی جب تم پر غسل فرض ہو جائے، تو اس صورت کے اندر تم نے گویا کہ مکمل کاملہ طہارت حاصل کرنی ہے. یہ تو اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے بیوی سے قربت نہیں کی ہے، تو اس کے لیے ہے کہ جناب جب تک دفعتن چھلانگ لگا کر جسم سے کسی پانی کا اخراج نہ ہو، جس کو منی کہا جاتا ہے، اس وقت تک تو اس پر غسل فرض نہیں. لیکن بیوی سے مجامعت کے وقت اگر دونوں شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا، علماء نے یہاں پر لکھا کہ حشفہ جو انسان کے عضو کا آگے کا حصہ ہے، اگر وہ داخل ہو گیا تو اس صورت کے اندر چاہے انزال ہو یا نہ ہو، غسل کے وجوب کا فتویٰ دے دیا جائے. تو اس آیت کی تحقیق میں گویا کہ آگے اس کے مسائل غسل کے مسئلے آ رہے ہیں. صحابہ کرام رہنا رہنا شریر کا مطالعہ بہت مایوس کرا ہے. ننگا رہنا, جسم سے کپڑوں کو دور کرنا مرد کے لیے یہ ہے کہ جناب ناف, ورنہ سطر جو ہے وہ ناف کے نیچے سے شروع ہوتا ہے, ناف کی جو گولائی ہے اس کے نیچے سے سطر شروع ہوتا ہے, لیکن احتیاطاً علماء یہی کہتے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ جو ہے یہ مرد کے لیے چھپانا لازم ہے. اس کو دکھانا تو جو دیکھے گا اس پر بھی خدا کی لعنت ہے, اور جو دکھائے گا اس پر بھی خدا کی لعنت. اس کا چھپانا جو ہے یہ سطر عورت میں آتا ہے, یہ ایسی شے ہے کہ جس کا مرد پر چھپانا فرض ہے. لہذا ہمارے بعض دوست فٹ بال دیکھتے ہیں ٹی وی پر اور اس پر بڑے خوشی اور محبت کا مسرت کا اظہار کرتے ہیں, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا یونیفارم, ان کی وردیاں کیسی ہوتی ہیں کہ جس سے سطر بالکل واضح طور پر چھلکتا ہے. یا ہمارے بعض لوگوں کو ریسلنگ دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ جناب آؤ کشتی دیکھ لیتے ہیں, تو یہ جہاں پر کشتی کا مزہ لیا جا رہا ہے وہاں پر خدا کی لعنت بھی اس پر برس رہی ہے, اس لیے کہ شخص کا سطر عورت ظاہر ہو رہا ہے اور بندہ اس کو بڑی رغبت اور رضا کے ساتھ دیکھ رہا ہے. تو سطر عورت مرد کے لیے یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا عورت پورا جسم سطر عورت قرار دیا گیا ہے, سوائے اپنے محرم کے لیے, والد کے لیے اور جس سے دائمی نکاح رہا ہے, پاؤں کی بندی اور ہاتھوں کی ہتھیلی, اس کے علاوہ سارا جسم گویا کے عورت کا کے لیے پورا جسم جو ہے وہ خطر کے اندر, اس لیے علماء نے چہرے کو بھی پردے کے اندر شمار کیا ہے. اور یہی ہے کہ عورت کا چہرہ بھی گویا کہ پردے کے حکم میں آیا ہے, اور قرآن کے اندر سب کے احکام پورے آرام کے اندر اب جہاں پر سورہ نور کے اندر پردے کا بیان آیا اس پردے سے مراد خطر تھا, عورت پورے جسم کو ڈھانکے, اور سورہ احزاب جو اس کے بعد پڑھ رہی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے جلالی کا لفظ استعمال فرما کر گویا کہ چہرے کا حکم بیان کیا ہے کہ اب عورت چہرہ بھی ڈھانکے گی, اس لیے کہ عورت کی آواز پھٹنا, اس کے چلنے کی آواز سے اگر دھمک پیدا ہو اور غیر محرم کو اس کی آواز پہنچ جائے تو وہ کتنا, تو جب آواز عورت کی جتنے کا حکم رکھتی ہے اس کی پازیب کی جھنکار, اس کے جسم سے اڑنے والی خوشبو کہ اگر محرم تک پہنچے اور غیر محرم تک پہنچے اور اس پر فتنے کا سبب بنے تو وہ گویا تو فتنے کا سبب رکھتی ہے. تو جہاں پر پازیب کی جھنکار, اس کے جسم سے اڑنے والی خوشبو, اس کے پاؤں کی دھمک فتنے کی بنا پر منع کی گئی ہے, تو چہرہ تو بدرجہ اولا فتنہ ہے کہ اگر وہ چہرہ دکھا کر پھرے اور جائے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ جناب جب قرآن نے پازیب تک کو منع کر دیا ہے کہ پازیب بھی ایسی نہ پہنے کہ جب وہ اترے تو جس کی جھنکار, جس کی دھمک سے غیر آدمی متوجہ ہو جائے, اس کی آواز کو پردہ قرار دیا گیا, تو جب آواز کو پردہ اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر فتنہ موجود ہے, تو جب آواز کے ذریعے فتنہ پھیل سکتا ہے تو چہرہ تو سراسر فتنہ ہے. اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کہ جناب عورت گویا کہ چہرہ کھلا کر کے پھرے, اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. اس لیے علماء کاملین نے اس پر بڑا سخت مسئلہ بیان کیا ہے کہ جناب عورت کا چہرہ چھپانا یہ ضروری ہے. انسان مومن, شریعت مطہرہ نے مومن کو برہنہ رہنے کی بڑی سخت ترغیب فرمائی, اور اگر اتنا کپڑا اس کے پاس ہے جب وہ سطر ڈھانپ لے اور جسم نہیں ڈھانپ سکتا تو سطر تو ڈھانپنا اس پر فرضی ہے, لیکن کپڑے ہونے کے باوجود اگر وہ اپنا سطر بھی کھلا رکھے تو یہ شرن حرام ہے. غسل کے دوران یہ اجازت ملی ہے, اگر غسل ایسی جگہ پر کرتا ہے کہ جو خلوت کی جگہ ہے اور تنہائی ہے اور وہاں پر پردہ ہے, جس طرح آج ہمارے واقعی ہوتے ہیں جس کی دیواریں ہوتی ہیں اور دروازہ بند ہوتا ہے, اس کی چھت ہوتی ہے, کوئی دیکھ نہیں سکتا, تو یہاں پر انسان برہنہ نہا سکتا ہے, یعنی جسم سے سارے کپڑے جدا کر کے وہ غسل کر سکتا ہے, اس کی اجازت. لیکن ایک مسئلہ یہاں پر شریع میں بیان بھی کر دوں, ہمارے دوست اکثر کہتے ہیں کہ اس کو ذکر کر دیا جائے, جو روحانیت کے اعتبار سے بھی گویا کہ بہت زیادہ مضر ثابت ہوتا ہے, غسل کے دوران برہنہ رہنے کی اجازت دی گئی اور مجامعت کے وقت اپنی بیوی سے صحبت کے وقت شہر کی اجازت دی گئی ہے, لیکن اس کے اندر بھی احمد طریقہ یہ ہے کہ وہ چادر استعمال کرے, کیونکہ اس میں احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر وہ روشنی آیا بے پردہ معاملہ کرتا ہے تو جناب اس سے اولاد بے حیا نافرمان پیدا ہونا پایا جاتا ہے. اور یہاں تک روایت کے اندر موجود ہے اگر وقت جمع ہو بسم اللہ یا شیطان سے پناہ نہ مانگے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ شیطان مرد کے ساتھ وتی کرتا ہے اور پیدا ہونے والے بچے کے اندر شیطان کا عنصر پایا جاتا ہے. اس قدر شریعت مطہرہ نے حیا کے پہلو کو گویا کہ واضح رکھا ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دو محل, ایک مجامعت کا وقت ایک غسل کا وقت, اس میں گویا کہ شریعت مطہرہ نے برہنہ ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. لیکن اس کے علاوہ اپنے بیڈ روم میں انڈر ویئر پہن کے سو جانا یا جناب برہنہ ہو کر سو جانا یہ انتہائی مضر ہے, شرعاً بھی ناجائز ہے اس اعتبار سے کہ جناب ایک بندہ برہنہ سو رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس نے چادر اوڑھی ہوئی, چادر اوڑھی ہے تو وہ کپڑے کے حکم میں کہ جناب اوپر سے ستر آ چکا ہے, لیکن اگر تو گرمی کی راحت کے لیے وہ ایسا سو رہا ہے تو یہ بھی ایک معیوب ہے کہ کوئی داخل ہو جائے اور اس کے ستر کو دیکھ لے کہ جناب ستر عورت اس کا گویا کہ کشا ہے, کھلا ہوا ہے. لیکن روحانی اعتبار سے یہ ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے اقوال موجود ہے کہ چاہے گھر کے اندر, گھر کو آپ یوں سمجھیے مثال کے طور پر کہ زمزم اور مشک اندر سے دھونے, لیکن گھر کے اندر جو پیشاب کی جگہ ہوتی ہے, جو واش روم ہوتا ہے, یہ ایسی جگہ ہے جس میں ہما وقت اثرات موجود رہتے ہیں. اور بندہ جب برہنہ گھر میں سوتا ہے اور جسم سے ستر کو واضح کر دیتا ہے تو 100% علماء نے یہ لکھا کہ اس پر اثرات غالب آتے ہیں. اور اثرات کا غالب آنے سے کیا ہوتا ہے, اس کے معاملات مشکلات, اس کی طبیعت کا خراب ہونا, اس کے معاملات کا بگڑنا, اس کی نفسیاتی برتری آنا, یہ کمزوری آنا, اور اس کا اپنے آپ سے حیران ہونا کہ یہ میرے ساتھ کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں, یہ سارے ثبوت احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. اس کی تفصیل اگر آپ نے سننی ہے تو آپ درس اتوار کے اندر, جو اتوار کے دن ہم درس سیرت دیتے ہیں, اس میں آپ تشریف لائیے, اس میں جنات کے مسائل پر ہم بحث کریں گے تو آپ حضرات کی خدمت میں ساری بات پیش کی جائے گی. ایک بات آپ خود ذرا غور کریں, یہ شعبے بازی کی بات نہیں میرے دوستو, کیونکہ اس درس سے میں نے اپنی بھی صلاح کرنی اور آپ کی بھی صلاح کرنی اور آپ تک مسائل پہنچانا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا منصب یہ ہے کہ ہر قسم کے توہمات وہم کی باتوں کو دور کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں, لیکن اس کے باوجود میرے دوستو آپ ذرا عقل پر تھوڑا سا بھی زور دے کر اس بات کو محسوس کریں اور بیت الخلاء کی دعا پر اگر آپ غور کریں تو اس میں کیا لکھا ہوا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ جن خبث و خبائث, جن شیاطین سے پناہ مانگی جا رہی ہے, تو اس کی کیا وجہ تسمیہ ہے؟ علماء نے لکھا کہ جناب اس بات کی وجہ تسمیہ یہ کہ شیاطین, چاہے گھر کے اندر کچھ بھی ہو, شیاطین ہما وقت بیت الخلاء کے اندر موجود رہتے ہیں. اب شیاطین کی ایک قسم نہیں, میرے آقا میرے مولا امام ملت و دین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے گویا کہ میرت المرجان کتاب لکھ کر اس کے اندر اتنی وضاحت فرمائی ہے اور 200 سے زیادہ جنات کی قسم بیان فرمائی ہے, اور اس میں بعض اقسام وہ ہیں جو جانوروں کی صورت میں ہما وقت رہتے ہیں گھروں کے اندر, بعض صورتیں وہ ہیں کہ جو ہما وقت بیت الخلاء کے اندر موجود رہتے ہیں, بعض صورتیں وہ ہیں جو ہما وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں, بعض صورتیں وہ ہیں کہ جناب جو ہما وقت انسان کے عام معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں, بعض صورتیں وہ ہیں جن کا انسان کے کوئی تعلق نہیں, آبادی سے کوئی تعلق نہیں, وہ آبادی میں آئیں تو مر جائیں, گھٹ کے مر جائیں تو وہ صحراؤں کے نشیں ہو جاتے ہیں, وہ سمندروں پر رہتے ہیں. تو گویا کہ یہ ساری تقسیمیں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے گویا کہ صحابہ کرام کے فتاوے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث سے اس چیز کو گویا کہ ترتیب فرمایا. اس میں جب میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اگر آپ بیت الخلاء کی دعا ہی کو دیکھ لیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, تو انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کس خبیث شے سے گویا کہ پناہ اللہ کی پناہ میں آنے کی بات کی ہے. تو اس پر میں ایک دفعہ مطالعہ کر رہا تھا صحیح بخاری شریف میں, میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اور آپ کا فرمان گزرا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بندہ برہنہ سر پیشاب کرتا ہے, یہ مسئلہ ذرا غور سے سن لیں, جب ہم یہ کوئی عامل اگر یہ بات کہتا تو ہم اس کو رد کر دیتے, کوئی بابا اپنے آستانے سے یہ بات کرتا تو کوئی بات ہوتی کہ جناب ہم تسلیم نہ کرتے. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. امت کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بندہ پیشاب کے لیے بیٹھے اور اس کا سر ڈھپا ہوا نہ ہو, سر برہنہ ہو تو شیاطین اس پر اپنی نظریں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, شیاطین اس پر اپنی نظریں لگاتے ہیں. امام جلالی سیوطی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ بندے پر جنات کی یہ کیفیت ہو کہ جنات اس کے جسم کو چھو لے اور اس پر ایک حاضری کی کیفیت آ جائے. فرمایا یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جو شخص اس چیز کا لحاظ نہیں کرتا تو ہر شخص کے ساتھ اثرات اتنے پورے معاملات مؤثر کرتے ہیں کہ جس سے اس کو بیجا جگہ پر غصہ آ جانا, بیجا جگہ پر اس کو ہے کہ جہاں پر اس کو نرمی کرنی ہے وہاں پر اس کا سختی کا پہلو ہو جانا, جسم کا بھاری رہنا وغیرہ وغیرہ دیگر وہ معاملات جس سے انسان خود حیران ہوتا ہے کہ جناب یہ میرے ساتھ کیا کیفیات ہونا شروع ہو گئی ہے. جہاں نظر بد کا تعلق ہے, جس طرح درس بخاری میں ہم نے درس سیرت میں اس کی پوری تفصیل پیش کی ہے, ویب سائٹ پر اگر آپ جا کر دیکھیں ہمارا درس دیکھیں تو اس میں نظر بد کے حوالے سے ہم نے ساری بات کی ہے. نظر بد کو مؤثر ہے, نظر بد کا لگنا لگ جانا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. میرے آقا یہاں تک فرماتے ہیں لو کان شیء سابق القدر, اگر کوئی شے میں اتنی طاقت ہوتی کہ وہ تقدیر کو پلٹ دیتی تو فرمایا سبقت العین, تو نظر بد تقدیر کو پلٹ دیتی. یہاں تک یہ ابن ماجہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے. سکا فرماتے ہیں نظر بد اتنی زرر والی شے ہے کہ یہ زندے بندے کو قبر میں اتار دیتی. سکا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ نظر بد ایسی شے ہے اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, وہ یقاد الدین کفر الخون کبھی ابساری, کہ محبوب یہ کافر اس پر نظر لگائے بیٹھے ہیں اور کافروں میں یہ ملکہ تھا جس وجہ سے آیت اتری ہے کہ جناب وہ اگر کسی شخص کو دیکھ لیتے تو چلتا تو آدمی گر جاتا اور نظر لگانے پر وہ شرطیں مانا کرتے اور ان سے کہا جاتا کہ جناب اگر میں یہ فلاں آدمی کو نظر لگا کر گرا دوں یا اس کا معاملہ خراب کر دوں یا اس کی طبیعت خراب کر دوں تو تم مجھے کیا دو گے. انہوں نے کہا جناب مثال کے طور پر 100 روپے دے دیں گے, کہ اگر نہیں لگا تو کہا 500 مجھ سے لے لینا. اتنے وہ دعوے سے یہ سارے معاملہ کرتے تھے. ابو جہل نے جب ان کو دیکھا کہ جناب یہ نظر بد لگانے میں اتنے مؤثر ہے تو یہ ان کے پاس گیا اور بڑا حیران ہوا کہ لو پکی پکائی پوری جماعت مل گئی ہے, اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ رکھنا تو بڑا آسان ہے. اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آؤ, جس پیسے کی تم بات کرتے ہو تمہاری فکر و گمان میں نہیں ہوگا اتنا مال تمہیں دیا جائے گا, آؤ ہمارے پاس اور صرف تمہیں کام یہ کرنا ہے کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے, جب یہ اپنے گھر سے نکل کر باہر نکلے تو تم نے ان پر نظریں جما دی. اب سارے کافی سرکار کے دروازے کے دور چھپ کر بیٹھ گئے اور جب سرکار دروازے سے باہر نکلے تو انہوں نے سرکار پر نظر بد لگانے کے لیے تاثیریں شروع کر دی. جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو اگر نظر بد میں کوئی تاثیر نہ ہوتی تو یہ حدیث میں نے ہمیں ساری پیش کی. اب قرآن کہتا ہے کہ ضرور یہ معلوم ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے تجھے گرا دیں گے. علماء فل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتا ہے واللہ یعصمک من النار, کہ اللہ نے آپ کی گویا کہ لوگوں کی ضرر آپ تک پہنچے, لوگوں کا شر آپ تک پہنچے, اس سے اللہ نے آپ کو معصوم اور محفوظ فرما لیا ہے. اس لیے یہ بات لازم ہے, ورنہ خیر نبی کے لیے نظر بد کا لگ جانا یہ یقینی عمل ہے. اب نظر بد کا لگنا آخری جملے سے واضح ہو چکا ہے. حضرت علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا کیا ضروری ہے کہ دیکھ کر لگے؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ نظر کا لگنا ضروری ہے کہ جب وہ بندہ دیکھے تو لگے؟ تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں نہیں, نظر کا لگنا ضروری نہیں کہ بندہ دیکھے تو نظر لگے, بس یہ کہ دیکھنا غالب طور پر آنکھ سے ہے کیونکہ انسان جس میں کسی اور آدھا سے دیکھتا نہیں اور شاید مشاہدے میں ہے کہ اگر نظر لگانے والا نظر بد شخص اگر قریب موجود بھی نہ ہو کہیں دور ہو اور اس پر نظر لگانی ہے اس کے نام پر تصور بھی کرے تو نظر لگ جاتی ہے. تو ہم نے کہا جناب جب تصور دور کرے تو نظر بد کی تاثیر پہنچ سکتی ہے, تو مرشد اگر اپنے مرید کے لیے دور سے نظر خیر کرے تو تاثیر کیسے نہیں پہنچ سکتی؟ اس کو شرک اور بدعت کیسے کہا جا سکتا ہے جب نظر بد کے اندر یہ پہلو لکھا ہے؟ اس لیے علامہ علی قاری نے فرمایا کہ سرکار کی یہ حدیث کہ نظر بد زندے کو قبر میں اتار دیتی ہے, تو فرمایا جب نظر بد زندے کو قبر میں اتار سکتی ہے تو نظر خیر بھی مردے کو زندہ کر سکتی ہے. یہ سارے معاملات ایک طرف نظر کا لگنا, اب انسان کی نظر بد کا لگنا ہے تو اسی طرح شیاطین موجود ہے. کالا سرکار نے سارے نام گنوائے, مشکات موجود ہے کہ یہ چیز اگر کسی کو دیکھ لے, آپ بعض لوگوں کے پاس بھی دیکھے, ہم نے پارٹی بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کے ویسے تعویذی معاملات میں دیکھا کہ جب آپ نظر کی تشخیص کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ اس کو بچھو کی نظر لگی ہے, فلاں شے کی نظر لگی ہے,
تو میرا ذہن اس بات پر ہمیشہ تشکیش کا شکار رہتا ہے کہ بچھو کی نظر کیسے لگے گی. لیکن جب احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا تو اللہ رب العزت نے مضر جانوروں کے اندر بھی یہ نظر بد رکھی ہے کہ جناب اگر یہ کسی انسان کو دیکھے تو اس پر نظر کا اثر ہو جاتا ہے. تو نظر بد کے لیے یہی آیت جو سورہ قلم کی ہے وہی اقاد الذین کفروا لئن یلقون کبھی افاری, یہ پڑھنا بہت ضروری ہے, اس سے نظر بد کٹ جاتی ہے. اور یہاں پر یہ کہ جو ننگے سر پیشاب کرتا ہے, یہ بات پھر سن لیجیے آخر میں, جو نظر بد پیشاب کرتا ہے ننگے سر, اس کے بارے میں یہ کہ اس کی روحانیت میں کمی آتی ہے, اس کے معاملات میں سستی آتی ہے. میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ شیاطین اس پر نظریں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں, اور شیاطین کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ اس کے سارے معاملات اس سے الٹ پلٹ ہونا گویا کہ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر غسل کا معاملہ تھا, تو یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آج سے یہ بات غور سے سن لیجیے, جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں, ان کو بتانا مقصود صرف یہ ہے کہ اس سے فیض لے لیا جائے, اور جو میرے بھائی نہیں کرتے اس پر عمل کریں کہ جناب پیشاب کرتے وقت جب بندہ پیشاب کرتا ہے اور اپنے جسم سے سطر کو جدا کرتا ہے اور عین پیشاب کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت سر کا ڈھپنا ضروری ہے. اب ٹوپی دستیاب نہیں ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ واش روم کے اندر تولیہ ٹنگا ہو, تو بندہ جب پیشاب کے لیے بیٹھے تو تولیہ کھینچ کر اپنے سر پر رکھ لے. اور اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, لیکن اس شے کو نظر بد کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے. اور آخری جملے نظر بد کے حوالے سے میں یہ کہہ دوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریم خاص وظیفہ پڑھ کر دم کرتے تھے. جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور یہ کلمات پڑھ کر دم کرتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, اس سے دم کا ثبوت بھی ملتا ہے, بخاری مسلم کی شرط پر امام حاکم نے روایت لی ہے, عرض کی حضور یہ کلمات آپ پڑھتے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ سرکار نے فرمایا جب حضرت اسماعیل پر نظر لگتی تھی تو حضرت ابراہیم پڑھا کرتے تھے. کہا کہ حضور وہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامت من الشیطان الهامت ومن كل عين لامة. یہ وہ عظیم وظیفہ ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت حسنین کے حسنین پر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے, اور حضرت عبداللہ بن عمر جو بچے چھوٹے پڑھ نہیں سکتے تھے یہ لکھ کر ان کے گھروں میں ڈال دیا کرتے تھے. یہ شرعی مسائل جو آیت نمبر 6 سے المائدہ میں گزرے ہیں, اللہ رب العزت فرمائے. اور جو آداب شرعی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اخلاقی آداب بتائے ہیں, ان تمام آداب پر ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.